والے گزشتہ درس کے اندر اللہ پاک کے حمد کے حوالے سے کچھ باتیں مذاکرے میں آئی تھیں. ابراہیم بن شقیق رحمہ اللہ کے حوالے سے غالباً یہ بات مذاکرے میں آئی تھی کہ حمد کا مطلب کیا ہے. اللہ کی یا کسی بھی انعام کرنے والے احسان کرنے والے کی مہربانی اور احسان کو ماننا اور اس کی طرف اس نعمت کا اور اس احسان کو منسوب کرنا. جس نے بھی وہ نعمت بخشی ہے, جس نے بھی وہ انعام کیا ہے, اس انعام کرنے والے کی جانب اس نعمت کی نسبت کرنا کہ یہ ان کی بخشی ہوئی ہے. حمد کا پہلا پہلو یہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس نعمت کو اپنے حق میں کافی سمجھ کے اس سے راضی رہنا کہ جو کچھ مجھے مل گیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے, میں اس سے مطمئن ہوں, میں اس سے راضی ہوں. حریص نہیں ہونا, بے صبر نہیں بننا, ناشکرے نہیں بننا, قانع رہنا. اور تیسرے, جب تک وہ نعمت موجود ہے اس کو منعم کی انعام اور احسان کرنے والے کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا. یہ تین باتیں. نمبر ایک, جو احسان اور نعمت ملی ہے وہ نعمت مالک نعمت سے منسوب کرنا کہ یہ فلاں کی دی ہوئی ہے, ہر نعمت. نمبر دو, وہ جو نعمت مجھ کو ملی ہے وہ میرے استحقاق کے بغیر ملی ہے اور میرے واسطے کافی ہے, میں اس سے خوش اور مطمئن ہوں. اور نمبر تین, جب تک یہ نعمت میرے پاس ہے میں نعمت دینے والے مالک کی مرضی کے خلاف اس کا استعمال نہیں کروں گا. تو الحمدللہ والے جملے کے اندر غور کریں اور اس سبق کو اگر ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کریں تو کوئی بندہ کسی بھی لمحہ حمد کے مفہوم اور مضمون سے خالی نہیں رہ سکتا, کیونکہ ہر حال میں ہر کوئی حمد کی حالت میں ہے, یعنی نعمتوں کی حالت میں ہے. تو جب بندے کو اس مضمون کا اور اس بات کا استحضار رہے گا, ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے گی, تو گناہوں کا سرزد ہونا تھوڑا کم ہو جاتا, گناہوں سے بچنا تھوڑا آسان ہو جاتا. آنکھوں کا غلط استعمال, کانوں کا غلط استعمال, دل کا غلط استعمال, غلط باتیں سوچنا, غلط باتوں سے مزے لینا, قدموں کا غلط استعمال, زبان کا غلط استعمال, پیٹ کا غلط استعمال, اللہ نے جتنی اور قوتیں بخشی ہیں ان کا غلط استعمال, اس سے احتیاط کرنا آسان ہو جاتا. دوسرا لفظ ہے رب العالمین. رب ربوبیت سے ہے, ربوبیت کے معنی آتے ہیں پرورش کرنا. کسی بھی چیز کو اس کے بالکل ابتدائی درجے سے اٹھا کر اس کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے 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 حد کمال تک پہنچانا. ہم انسانوں کو دیکھ لیں, ہماری حقیقت کیا ہے, ہم کس چیز سے بنے ہوئے ہیں. ہم بنے ہوئے ہیں من طین لازب, ہم بنے ہوئے ہیں ماء مہین سے, ہم بنے ہوئے ہیں ماء بے قدر پانی سے, ہم ایک گندے پانی سے, ہم نطفے سے بنے ہوئے ہیں. خود اللہ کی کس قدر کتنی بڑی خلاقی ہے, اللہ پاک کی صناعی ہے کہ پانی پہ کوئی نشان نہیں ٹھہرتا. اسی لیے جب مثال دینا ہے تو ہم یہ بولتے ہیں کہ کوئی چیز پائیداری کو بتانا ہے تو بولتے ہیں پتھر کی لکیر ہے, اور ناپائیداری کو بتانا ہے تو بولتے ہیں نقش بر آب ہے, پانی کے اوپر لکھی ہوئی تحریر کے برابر ہے. نہیں, اتنا اس قدر ناپائیدار ہے کہ ادھر تم نے اگلا ایک لفظ لکھ کر اگلا لفظ لکھا تو پچھلا مٹ گیا. پانی کے اوپر کوئی تحریر جب لکھیں گے تو دو لفظ اگر لکھنے ہیں تو دوسرے لفظ کے لکھنے سے پہلے پہلا مٹ جاتا. تو کسی چیز کی ناپائیداری کو ثابت کرنے کے واسطے کہتے ہیں یہ چیز تو نقش بر آب ہے کہ لمحے بھر کے لیے وجود میں آئی تھی, پھر لمحے بھر ہی کے اندر فنا ہو گئی. اللہ کی خلاقی یہ ہے, صناعی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو نطفے سے بنایا ہے, یہ صورت کو ہماری نطفے پہ جمایا ہے. اسی کو پھر اللہ پاک نے درجہ بدرجہ ان کو علقہ بنایا, خون کا لوتھڑے کی شکل دیا, گوشت کے ٹکڑے کی شکل دیا, ہڈیوں کی مالا کو ان کے درمیان میں پرویا, پھر اس کے اوپر جتنی پروٹیکشن کی حفاظت کی چیزیں تھیں وہ ساری اس کے اوپر لگائی, پھر اس کے اوپر کھال کا خول ہمارے چڑھایا گیا, پھر اس کے اوپر سے روح ہمارے اندر ڈالی گئی. یہ ہو گیا. اور جب دنیا میں آئے تو بالکل بچے, چھوٹے بچے کی شکل میں چند پاؤنڈ کے ہم تھے, اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت کتنے کلو کے اور کتنے سو پاؤنڈ کے ہم ہو جاتے ہیں, کوئی 150, کوئی 200, کوئی 250, کوئی 300 پاؤنڈ, کوئی 400 پاؤنڈ. اس طرح سے یہ ترتیبیں چلتی ہیں. یہ تو ہمارا حساب ہے. پھر آپ انسان سے ہٹ کر دیکھیں دوسری اور مخلوقات کو, کس قدر بڑی بڑی مخلوقات اللہ پاک کی ہیں, جنگلوں کے اندر ہے, خشکی کے اندر ہے, تھوڑا سا سمندر کی دنیا کی سیر کریں تو وہاں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں. ان سب کا مرحلہ یہی ہے, یعنی ہر چیز وہ فنا سے وجود میں آ رہی, پہلے نہیں تھی, اللہ پاک اس کو وجود بخش رہے ہیں, اور وجود کے بخشنے میں بھی کتنے اسٹپ سے اس کو گزارا جا رہا, کتنے مراحل سے اس کو گزارا جا رہا, پھر اس کو زندگی بخشی جا رہی, دنیا میں لایا جا رہا, آہستہ آہستہ اس کو تربیت دی جا رہی. انسان بچے سے تھوڑا بڑا, बड़े से जवान, जवान से नौजवान, नौजवान से जवान, जवान से अधेड़, अधेड़ उम्र से फिर थोड़ा और आगे, फिर बूढ़ा, फिर इंतहाई इंतहाई बूढ़ा ज़ईफ़ मुअम्मर हो जाता है, फिर बच्चे की जैसी हालत में आ जाता है, बच्चा था और बच्चे की जैसी हालत में हो गया। तो तरक्की देते हुए हद कमाल को पहुंचाना ये रुबूबियत कहलाता है। इस हिसाब से अगर देखें तो माँ बाप ये भी रब होते हैं, क्योंकि परवरिश ये भी करते हैं और परवरिश करने में इनका भी हाथ होता है। आसमान और ज़मीन भी अपना अपना किरदार इसमें अदा करते हैं, सूरज चांद भी इसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, बारिश का पानी भी इसके अंदर अपना किरदार अदा करता है, ज़मीन और उसका अनाज, उससे पैदा होने वाला गल्ला भी इसमें अपना असर रखता है। लेकिन ये सब चीज़ें रुबूबियत का मफहूम किसी कदर अपने अंदर रखते हुए भी रब हकीकी नहीं है, इन सब की रुबूबियत खालिकियत के साथ में नहीं है, ये सब खुद मखलूक है। सूरज परवरिश करता है लेकिन खुद उसका खालिक अल्लाह है, चांद के अंदर परवरिश की सिफत है लेकिन खुद उसका खालिक अल्लाह है, जमीन के जरिए से परवरिश की चीजें हमारे लिए पैदा की जाती हैं, अनाज उगाया जाता है लेकिन जमीन को खुद अल्लाह ने बनाया है। तो ये जो सिफत परवरिश की उसके अंदर रखी हुई है उसी की रुबूबियत का हिस्सा है, उसी की रुबूबियत जमीन की शक्ल में हमारी परवरिश कर रही है, जमीन से उगाए हुए अनाज की सूरत में हमारी परवरिश कर रही है, आसमान से बरसती हुई बारिश की सूरत में हमारी परवरिश कर रही है, चमकते हुए सूरज और उसकी गर्मी की सूरत में हमारी परवरिश कर रही है, चांद की ठंडक और चांदनी के जरिए से नबातात के अंदर, पौधों के अंदर जो पकने की और मिठास की और उनके अंदर जो फितरी मिठास और हलावत पैदा होती है उसके जरिए से वो हमारी तरबियत और परवरिश कर रही है। तो जितनी चीज़ें हैं ये सारे तरबियत में हिस्सा तो ले रहे हैं लेकिन हकीकी माना में नहीं, इन सब की तरबियत नाकिस है, क्योंकि रब हकीकी खालिक भी है, रब हकीकी रुबूबियत कामिल भी करता है, रब हकीकी दूसरी और चीजों से जो रुबूबियत से माने हैं हिफाजत भी करता है। बच्चा बढ़ रहा है तो बढ़ने के साथ वो जवानी की उम्र को पहुंच रहा है, तो उसको जवानी की उम्र तक पहुंचाने के लिए जो जो चीजें दरकार हैं सब मिलती जा रही हैं, और जवानी तक पहुंचने से जितनी चीजें उसको रोक रही हैं सबको अल्लाह पाक हटा रहे हैं, उसे बचा रहे हैं। ऐसे ही जवानी के बाद की उम्र है, फिर उसके बाद की उम्र है, हर मरहले के अंदर इंसान का जो जायका है, इंसान का जो कुव्वत शामा है, सूंघने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, बोलने की कुव्वत, लम्हा बलम्हा डेवलप होते रहती हैं ये चीज़ें। वो जो लम्हा बलम्हा एक चीज़ है वो रुबूबियत है। एक इंसान माँ के पेट से पैदा होता तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, लेकिन डिग्रियां हासिल करने के बाद वो अच्छा खासा ग्रेजुएट कहलाता है, डिग्रियां हासिल करने के बाद वो आलिम अल्लामा कहलाता है। तो वो ग्रेजुएट कहलाना पैदाइशी तो ग्रेजुएट नहीं है, वो लम्हा बलम्हा उसने इल्म हासिल किया और अल्लाह ने उसको इल्म दिया, वो काबिलियत और सलाहियत उसके अंदर रखी, ये रुबूबियत है। और ये जिस्म के साथ भी है हमारे और रूह के साथ भी है अगर मेहनत की जाए, और अगर जिस्म पे मेहनत नहीं करे तो जैसे जिस्म मुरझा जाता ऐसे ही रूह भी मुरझा जाती। जिन लोगों की मेहनत रूह पे नहीं होती उनको रूह की तरबियत का और रूह के तरक्कियात का अंदाजा नहीं होता। तो मेहनत का मैदान जिस्म भी है और जिस्म की तरफ हमारी तवज्जो है, मेहनत का मैदान रूह भी है, रूह की जानिब तवज्जो हमारी जरा निस्बतन कम होती है। तो अल्लाह पाक की जो रुबूबियत है वो हकीकी रुबूबियत है, कामिल रुबूबियत है, वो मवाने से हिफाजत के साथ में रुबूबियत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा था वमा रब्बुल आलमीन, उन्होंने कहा काल रब्बुस समावाती वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, आसमानों का और ज़मीनों का और जो कुछ उनके दरमियान है इन सब का रब है। इससे उलमा ने जो मफहूम अक्स किया आसमान और ज़मीन का नहीं, बल्कि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सारे जमान मकानों का हर जगह का रब अल्लाह है, कोई जगह उसकी रुबूबियत से खाली नहीं। फिर आगे वो कहता है قَالَنِمَنْ حَوْلَهُ وَلَا تَسْتَمِعُونَ, सुन रहे हो कि मूसा क्या कह रहे हैं, मैं पूछ क्या रहा हूँ, ये जवाब क्या दे रहे हैं। तो हज़रत मूसा फिर फरमाते हैं قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ, ये मशरिक का रब भी अल्लाह है, मगरिब का रब भी अल्लाह है। قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ, रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अव्वलीन, दूसरी दफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा रब भी अल्लाह है और तुम्हारे आबा व अजदाद का रब भी अल्लाह है। तो पहले जो कहा था आसमान और ज़मीनों का, उसमें उलमा ने बताया कि मकानों की तरफ इशारा है रुबूबियत, और दूसरे जो उन्होंने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम तो हो गए अब का ज़माना, आबा व अजदाद हो गए पिछला ज़माना, तो ये ज़मानों के मुहित होने को बताने के वास्ते, ज़मानों पर अल्लाह की रुबूबियत मुहित है बताने के वास्ते रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अव्वलीन का इशारा। फिर उसके बाद उसने कहा सुन भी रहे हो कि क्या कह रहे हैं, अब अगर इसने ऐसी बात की तो मैं जेल में डाल दूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया रब्बुल मशरिक वल मगरिब वमा बैनहुमा, मशरिकों का रब्बी अल्लाह, मगरिबों का रब्बी अल्लाह, मशरिक
اور مغرب یہ جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حالت بھی ہے جو دنیا میں پائی جانے والی جتنی احوال جتنے اوزاع جتنی ہیئتیں ہیں ان سب کے رب بھی اللہ ہے. اس کی ربوبیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ جملہ. تو اللہ پاک زمانوں کے رب, اللہ پاک مکانوں کے رب, اللہ پاک دنیا میں پائی جانے والی ہر ایک آدمی کی, ہر مخلوق کی, ہر حالت کے رب. ان کی ربوبیت ایسی عام ہے, ایسی محیط ہے, ایسی کامل ہے, ایسی وسیع ہے. اور یہ ربوبیت کا جو وصف ہے انسانوں کو, مخلوقات کو سب سے پہلے اللہ کی جس صفت سے واسطہ رہا وہ یہی صفت ہے. جب ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے سب کے ارواح کو نکالا گیا, ایک میدان میں جمع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, الستو بربکم, سب سے پہلا جو اللہ سے ہمارا تعارف ہے روحوں کا وہ ربوبیت کے واسطے سے ہے, یہ خاص ہے. دعائیں جتنی ہیں ان دعاؤں میں سے اکثر کے اندر ربانہ کا لفظ ملتا ہے. سب سے پہلی دعا سب سے پہلے نبی کی زبان سے جو ہمیں سکھلائی گئی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اور قرآن کریم میں خود کتنی دعائیں نہیں ہیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی, ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا اشف عنا عذاب جہنم, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, بے شمار دعائیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اور بہت ساری دعائیں. اکثر انبیاء سے جو دعائیں منقول ہیں ان کے اندر ربوبیت کے وصف کے ساتھ اللہ کو مخاطب کیا گیا. اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری روحوں کو اور ہمارے جسموں کو اللہ پاک کی صفت ربوبیت کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے, اور ہم لوگوں کو اس مفہوم کو سمجھنے اور اس کا غور کرتے رہنے کی اس میں کس قدر ضرورت ہے. ایک دفعہ تو حضرت تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب, ربنا کے ذریعے سے اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے کے مانگنے والے اولو الالباب عقل مند ہیں. تو عقل مندی کا تمغہ اور انعام ان لوگوں کو دیا گیا جو ربوبیت کی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. عجیب صفت ہے یہ اللہ پاک کی ربوبیت کی صفت. العالمین, عالم کی جمع عالمین ہے. عالم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کسی کی علامت اور پہچان اور معرفت کا ذریعہ بنے. کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ پاک کی معرفت کا ذریعہ ہے. کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ کے اسم و صفت کی تجلیات کا مظہر ہے. جیسے مثال کے طور پہ وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے. اب یہ جو پانی ہے اللہ کی صفت محیی کا مظہر ہے. اللہ کی ایک صفت ہے زندہ, اللہ کی ہستی زندہ کرنے والی, حیات دینے والی ہے. تو یہ جو پانی کے ذریعے سے اللہ پاک حیات بخش رہے ہیں تو پانی مظہر ہوا صفت محیی کا. ایسے ہی جن کے اندر مارنے کی صفت ہے زہر, وہ صفت ممیت کا اس پر مظہر ہو جائے گا. کائنات کے اندر پائے جانے والی, اور کائنات میں ہم بھی شامل ہیں تو ہم سے متعلق ہر چیز, ہمارے اندر پائے جانے والے جذبات, ہمارے اندر پائی جانے والی صلاحیتیں اور خصوصیتیں, ہمارے اعضاء, یہ سارے کے سارے اگر غور کیے جائیں تو یہ اللہ پاک کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے. خود ہم جو دیکھتے ہیں, ہم جو سنتے ہیں, اللہ کے سننے کا مظہر ہے, اللہ کے دیکھنے کا مظہر ہے, ہم بات کرتے ہیں اللہ کے بات کرنے کا مظہر ہے. یہ سارا یہی ہے کہ ہر چیز جس پہ ہماری نظر جائے, جس پہ ہماری نظر نہیں جا سکتی, جس کو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی, جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, وہ ساری چیزیں, اور جس کا ہماری عقل ادراک کر سکتی اور جس کا عقل ہماری ادراک نہیں کر سکتی, وہ ساری چیزیں العالمین کے اندر آتی. کتنے عالم ہیں اس امام رازی, ایک بڑا نام ہے اسلامی فلاسفروں میں, اب سے تقریباً 800 سال پرانے وہ فلاسفر گزرے ہیں, فلسفی گزرے ہیں 800 سال پرانے. انہوں نے عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ اسپیس کے اندر پائے جانے والی جو عالم ہیں وہ تقریباً لامحدود ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ وہ لامحدود ہیں. 800 سال کے بعد غالباً یہ دوربین کا جو موجود ہے, غالباً گلیلو کچھ نام ہے اس کا, اس نے جب خلائی سفر کیا تھا, خلائی سفر سے واپسی کے بعد اس نے جو اپنا رپورٹ پیش کی تھی دنیا کے سامنے کہ وہاں کیا کیا پیش آیا, تو اس نے بھی یہی کہا تھا. تو دنیا نے دیکھنے کے بعد میں جو تجربے انسانوں کے سامنے پیش کیے ہیں, دیکھنے سے پہلے عقلی دلائل سے اسلامی فلسفیوں نے بھی اسی بات کو کہا تھا, مشاہدے کے ذریعے سے اس کی تصدیق ہو گئی. تو مشاہدے سے پہلے اور مشاہدے کے بعد کا نتیجہ سیم ہے, اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ خلا کی وسعتوں کا اب تک بھی اندازہ نہیں کیا جا سکا. نہیں, قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہنا تو مشکل ہے, اندازہ بھی لگانا مشکل ہو رہا ہے, اس قدر وسیع ہے. اللہ پاک نے ایسی وسیع دنیا بنائی ہے. اچھا, عجیب بات پھر یہ ہے کہ اتنی وسیع دنیا ہے اور یہ سارا عالم اکبر کا حصہ ہے, تو عالم اصغر جو انسان کے پاس, جو انسان ہے, اس کے اندر بھی اس کے کچھ نہ کچھ نمونے موجود ہیں. تو یہ جو اتنی بڑی وسعت ہے مکان کی, یہ وسعت پھر کہاں ہے انسان میں, اس کا نمونہ کیا چیز ہے؟ علماء نے کہا, صوفیہ نے کہا کہ اس کا جو مظہر ہے, یعنی اس وسعت کا مظہر, یہ ہے قلب انسانی. اگر ساری کائنات کو جو اب ہے اسپیس کے ساتھ میں یہ قلب انسانی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کے ایک کونے میں جا کر کے پڑا جائے گا. جیسے ایک میدان کے اندر بس ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو, ایک چھلا سا پڑا ہوا ہو, اس قدر وہ ساتھ قلب انسانی رکھتا ہے. اور قلب سے یہ قلب سنوبری یعنی یہ جو گوشت کا لوتھڑا یہاں پر لٹک رہا ہے یہ مراد نہیں ہے, بلکہ ایک لطیفہ قلب مراد ہے جس کی مشق کرائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 وغیرہ کے اندر, اس پر ضربے لگوا کے پھر اس کی جو مشق کروائی جاتی ہے اس سے وہ قلب مراد ہے لطیفہ قلب. تو اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ساری کائنات ماں اسپیس کے یہ اس کے اندر اس طرح سما دی جائیں تو ایسے سمجھ جائیں گی جس طرح سے کہ ایک بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی. اس قدر وسعت والا اللہ نے عالم اکبر کو بنایا اور ایک چھوٹے سے عالم اصغر انسان کے وجود کے اندر اللہ پاک نے اس کے نمونوں کو فٹ فرمایا, نمونوں کو اس کے اندر ظاہر فرمایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے یعنی جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں ہم تو ابھی سن رہے ہیں, جو لوگ اس دنیا سے باہر جا کر اسپیس میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں کے احوال کو بیان کرتے ہیں یا اس کا جب جس وقت وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو سوچیں ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے. قرآن کریم نے کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء کہ علم رکھنے والے لوگ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. تو یہ جو خلا کا سفر کرنے والے لوگ ہیں اسپیس کا سفر کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں میں سے بعض اسلامی علماء کے ساتھ میں ان کے مکالمے ہوئے اور انہوں نے یہ آیت سنی تو ان لوگوں نے اب ان کے جسم پر لرزہ برندہ ہو گیا, تتاری ہو گیا ایک دم سے کہ واقعی کہ اللہ پاک ایسا کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت ہم یہ مناظر دیکھ رہے تھے تو اس وقت ہماری یہی کیفیت تھی. تو قرآن کے اندر جو بیانات آتے ہیں جو بظاہر ہم کو ایسا دکھتا ہے کہ صرف ہم روحانیت سے تعلق رکھیں گے تو یہ چیزیں ہم پر کھلیں گی, بعض دفعہ اس کا تعلق روحانیت سے نہیں دل کی آنکھ سے نہیں سر کی آنکھ سے دیکھنے والا ہوتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو چونکہ اس قدر وسیع مشاہدہ نہیں ہے اس قدر وسیع مطالعہ نہیں ہے تو اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. یہ دنیا کی حقیقت پر غور کیا جائے, دنیا کی سیر کر کے دیکھا جائے, باہر نکل کے دیکھا جائے, غور کیا جائے تو جو چیزیں قرآن میں بیان ہو رہی سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء علم رکھنے والے لوگ اللہ پاک کی خشیت رکھتے ہیں, ان کے رونگٹے اس کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عالم بالا کی سیر کر کے, عالم بالا جو ہماری دنیا کے لحاظ سے عالم بالا ہے اس کی سیر کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ منظر ہم دیکھتے ہیں تو ایک روب اس منظر کا ہم پہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے ایسی وسیع دنیا بنائی اور اس کے اندر پائی جانے والی ہر مخلوق کی وہ ربوبیت فرماتے ہیں, پرورش فرماتے ہیں ہر مخلوق. اب جتنی دنیا ہے دنیا کا کہکشاؤں سے جو تعلق ہے, اوپر کی جو سولار سسٹم ہے ہمارا اس سے اس دنیا کا جو تعلق ہے, اس تعلق میں جو باریکیاں اور نزاکتیں ہیں آپ حضرات اس کو تفصیل سے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو وہ ایک ایک تعلق کو آپ غور کریں کہ ہر چیز اس کے اندر ایک نظام محکم میں اس طرح سے بندی ہوئی ہے کہ ذرا سی اونچ نیچ ساری دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اور وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے, خود تو چلنے سے رہا اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے, ہر آن چل رہا ہے اور بغیر کسی خلل کے چل رہا ہے, اور اس کے ذریعے سے دنیا والوں کو اور خصوصاً انسان کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسرے مخلوقات کے فائدے کے لیے تو یہ ہے نہیں, انسان کے فائدے کے لیے تو فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمارے واسطے یہ کائنات بنائی گئی, جب یہ چیزیں غور کی جاتی ہیں تو پھر اللہ پاک کی عبادت کرنا, اطاعت کرنا, حکموں کو ماننا, شریعت پہ چلنا یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. سورج نکلا ہوا ہے, ویسے تو یہ روشنی سب کو دے رہا ہے لیکن نکالا گیا ہے اللہ کی بات ماننے والے کے واسطے. چاند چمک رہا ہے لیکن ویسے تو اس کی ٹھنڈک اور اس کے فوائد سب کو مل رہے ہیں, اس کی روشنی سب کو مل رہی ہے, لیکن اس کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی بات ماننے والے کے واسطے, اللہ کے حکموں پہ چلنے والے کے واسطے. پانی پیدا کیا گیا, آگ پیدا کی گئی, ہوا پیدا کی گئی, سب کے لیے ہے, فائدہ نافرمان اور فرمانبردار سب اٹھا رہے ہیں, لیکن حقیقتاً انہی لوگوں کے لیے اس کو بنایا گیا جو اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہیں. چنانچہ جب ایسا ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کے حکموں پہ چلنے والا نہیں ہوگا, اللہ کو ماننے والا نہیں رہے گا, تو سارا نظام سارا دستر طے کر دیا جائے گا, لپیٹ دیا جائے گا, قیامت برپا ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن الرحیم کا تذکر آیا, پھر الحمدللہ رب العالمین میں بھی الرحمن الرحیم کا تذکر آیا. رحمان وہ ہے جس کی رحمت عام ہو, اور رحیم وہ ہے ایک تفسیر کے مطابق جس کی رحمت کامل اور خاص ہو. دیکھ لیں رحمان, اللہ پاک رحمان بھی ہیں کہ ان کی رحمت اس قدر عام ہے کہ تمام مخلوقات جو ان کے ماننے والے ہیں ان پر بھی ان کی نعمتیں ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے نہیں ماننے والوں پر. فرما برداروں کی, مسلمانوں کی آنکھیں جس طرح سے دیکھتی ہیں کافروں کی بھی دیکھتی ہیں, حالانکہ آنکھ تو نعمت ہے اللہ کی, تو فرما برداری کی بنیاد پہ ہی وہ دیکھنے کی نعمت سے نہیں نوازتے کیونکہ وہ رحمان ہے، نہ فرمانے کی بنیاد پہ بھی نواز دیتے ہیں کیونکہ وہ رحمان ہے. لیکن صرف یہ نظام یعنی عموم رحمت کا نظام دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں جب چلے جائیں گے تو پھر خصوصی رحمت کا نظام حرکت میں آئے گا، پھر اللہ پاک کی وہ تجلیات دنیا والوں کے واسطے ظاہر ہوں گی. اللہ پاک اس وقت صرف خصوصی رحمت فرمائیں گے، اور رحمت خاص کا مظہر جنت ہے، تو وہ جنت میں صرف اور صرف ان کے ماننے والے جائیں. چنانچہ آج یہاں دیکھنے والے یعنی آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی ہے، تو فرما بردار بھی دیکھ رہا نافرمان بھی، لیکن قیامت میں جب فرما برداروں کو دیکھنے کے لیے کہا جائے گا تو ان کی آنکھ لطف کا منظر دیکھے گی جس سے اس کو مزہ آئے گا، ایسی چیزیں دیکھے گی جو دیکھنے کے قابل ہوں گی. لیکن نافرمان جو چیزیں دیکھیں گے وہ ایسی نہیں ہوں گی، اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کاش ہماری آنکھیں ہی نہ ہوتی، آنکھیں تو کیا ہمیں زندگی نہ دی جاتی تاکہ یہ عذاب نہ جھیلنا پڑتا. ایسے ہی زبان کا حساب ہے، اب یہاں پہ زبان دی گئی ہے، ہر قسم کی چیزیں چکھ لی جا رہی ہیں، ٹیسٹ کر لی جا رہی ہیں، حرام بھی کھایا جا رہا اور حلال بھی کھایا جا رہا، تو آج یہاں پہ اس کا فرق نہیں کیا جا رہا. قیامت قائم ہوگی تو پھر وہاں پر چکھنے کے لیے فرما برداروں کو تو وہ چیزیں دی جائیں گی کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل پہ ایسا خیال گزرا نہیں، ایسی چیزیں انسان کو دی جائیں گی. کس کو؟ فرما برداروں کو، کیونکہ وہ خصوصی رحمت کا معاملہ وہاں شروع ہونے والا ہے. لیکن جو نافرمان ہیں ان کو ایسی چیزیں دی جائیں گی، من ذریع، کانٹوں کا کھانا پیش کیا جا رہا. کیسا ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جب وہ گلے سے اتارا جا رہا ہے، ایک تو مجبوراً اتارنا پڑے گا کیونکہ بھوک اتنی ہوگی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تو وہ کانٹے سامنے لا کر رکھے جائیں گے، کانٹے دار کھانا اس کو کھانا پڑے گا، وہ حلق سے اترے گا نہیں، اس کو حلق سے اتارنے کے واسطے پانی مانگا جائے گا، تو پھر پانی دیا جائے گا. کیسا؟ کل محل، تیل کی تلچھٹ کی طرح. آج اگر کسی کو پانی کی جگہ تیل دیا جائے تو کس قدر اس کو کراہت ہو، اور اگر وہ تیل بھی وہ جو تلا ہوا جس کی تلچھٹ، تیل کے نیچے جو یوز جو تیل ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، اس کے نیچے کی جو تری ہوتی ہے وہ دے دی جائے اسے پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، کس کی پیاس اس کے ذریعے سے بجھ سکتی ہے؟ اور وہاں ظاہر سی بات ہے پاکیزہ چیزیں تل کے یہ چیز نہیں دی جا رہی، اس کی تلچھٹ نہیں دی جا رہی، ناپاک چیزیں ہیں وہاں، تو ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی ذکر سے کراہت آتی ہے، وہاں پر گندگیاں ہیں، وہاں پر غلاظتیں ہیں، وہاں پر خون ہے، وہاں پر پیپ ہے، ایسی چیزیں ہیں وہاں پر، انسانوں کو تلا جا رہا ہے وہاں پر، تو ان کی تلچھٹ وہاں پہ پینے کے لیے دی جا رہی، گرم اتنا ہے کہ بندہ قریب لائے گا پیالے کو تو ایک ہونٹ نیچے کا نیچے لٹک کر زمین کو لگ جائے گا، اور اوپر کا جو ہونٹ ہے یہ الٹ کر پیٹ سے جا لگے گا، پھر اس کو پینا پڑے گا، پیے گا تو پھر انتڑیاں جل کر کے بڑی ضرورت کی جگہ سے نکل جائیں گے، پکانے کی جگہ سے نکل جائیں گے، یہ حال ہوگا. تو کھانا ایسا، ابھی یہاں پر اللہ پاک کی رحمت عمومی کا مظہر ہے، تو حرام کھا رہے ہیں تو حرام بھی ویسے ہی ہضم ہو رہا جیسے حلال ہضم ہو رہا، لیکن وہ رحمت خصوصی کا مظہر ہوگا تو پھر اس وقت صرف ان کی رحمت خصوصی کی وجہ سے جو حلال کھا کے آیا ہوگا اس کو کھانے کی چیزیں جس کے کھانے سے مزہ آئے گا وہ دیا جائے گا، لیکن جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہاں پر آیا ہوگا پھر اس کو جو چیزیں دی جائیں گی نہ کھانے کے قابل ہوں گی نہ پینے کے قابل ہوں گی. ایسی ہی دوسری نعمتوں کا اللہ پاک کی حساب. الرحمن الرحیم، رحمت عام والے بھی اللہ ہے، رحمت خاص والے بھی اللہ ہے. اس دنیا میں اللہ کی رحمت عام کا مظاہرہ ہے، آخرت میں اللہ کی رحمت خاص کا مظاہرہ ہوگا. مالک یوم الدین، مالک بھی پڑھتے ہیں اس کو، ملک بھی پڑھتے ہیں اس کو، دونوں قراءتیں ثابت ہیں. بعض دفعہ ہم لوگوں کو قراءت میں ایک سے زیادہ طریقے سے پڑھنے کی جو گنجائش ہوتی اس کا اندازہ نہیں رہنے سے یہ گمان ہوتا ہے کہ مولوی صاحب غلط پڑھ دیے. بعض دفعہ غلطی بھی ہوتی ہے، مگر اختلاف قراءات بھی ایک حقیقت ہے. انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن جو اترا ہے وہ سات احرف پر اترا ہے. سات احرف کیا ہے اس کی تشریح بہت لمبی ہے، بہت تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال ایک سے زیادہ طریقوں سے پڑھنے کا ایک جس کو ہم عام زبان میں یوں کہتے ہیں کہ سبع اشارہ والی جو قراءتیں وہ ایک متواتر چیز ہے، وہ ماننے والی چیز ہے، وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، اور قرآن اس کے ساتھ اترا ہوا ہے، اور کوئی اس کے مطابق پڑھے تو وہ برحق ہے، قابل تقلید ہے، اور وہ لائق ملامت بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار کسی درجے میں آدمی کو فاسق بناتا ہے، کسی درجے میں کافر بھی بناتا ہے. الغرض اس کے اندر تفصیل ہے. تو مالک یوم الدین فرق کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک حرف کا فرق ہے. ملک کے اندر تین حرف آتے ہیں، مالک کے اندر چار حرف آتے ہیں. لیکن غور کرنے کے لیے ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ میں مسلمانوں نے ایسا عشق کیا، علماء نے ایسا عشق کیا کہ دلیلیں قائم کی کہ کیا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اس میں سے کچھ یہ ہے کہ ملک کا معنی ہے بادشاہ اور مالک کا معنی ہے حاکم, مالک کسی چیز کا مالک اور اونر, ملک کا معنی ہے کنگ. جو کہتے ہیں کہ ہمیں ملک پڑھنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ کے اندر عظمت کا مفہوم اتنا ہے جو مالک اونر کے اندر نہیں پایا جاتا, اور اللہ پاک کی شان کے مناسب عظمت کا مفہوم ہے تو پھر ملک پڑھنا چاہیے. اسی طرف مالک والے کہتے ہیں بھائی اچھا یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ بے شک اس میں عظمت ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ملک جو ہے بادشاہ وہ رعیا پر تصرف نہیں کر سکتا, کسی کی بھی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے اٹھا نہیں سکتا, اٹھائے گا تو ظلم شمار ہوگا. لیکن مالک اپنے مملوک کی کوئی بھی چیز کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے, تصرف کی اس کو اجازت ہے. بہت ساری لمبی چوڑی اس کے اندر اور دلائل کے آپس میں ہیں, لیکن ہمارے کام کی چیز اس کے اندر صرف اتنی ہے. ملک پڑھنے والے کہتے ہیں بھائی اس کے اندر 3 حرف ہیں تو اس کی نیکیاں بنیں گی 30 کم سے کم. مالک پڑھنے والے کہتے ہیں بھائی مالک پڑھیں گے تو اس میں بنیں گے 4 حرف اور اس کی نیکیاں بنیں گی 40. اب تو ملک پڑھتے رہو مالک پڑھتے رہیں گے, یہ بڑی باتیں نہیں ہیں, لیکن اس سے قرآن کا عشق ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز سے عشق ہوا پھر اس کی اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کے اندر اپنا ذہن بھی لگ رہا, اپنا وقت بھی لگ رہا, اپنی صلاحیتیں بھی لگ رہی, یہ سارا عشق کی دلیل ہے. مالک یوم الدین, حق تعالی مالک ہے یوم الدین کے, دین کا معنی ہے جزا بدلہ, بدلے کے دن کے حق تعالی مالک ہے. الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی ربوبیت آ گئی, اللہ کی الوہیت آ گئی, اور الرحمن الرحیم میں رحمت آ گئی. ہمارے بہت میٹھے میٹھے دکھ رہے اللہ میاں, اللہ کی نافرمانی نہیں ہو جا رہا. مالک یوم الدین, تھوڑی آنکھیں دکھانی پڑتی, آنکھیں دکھائی جا رہی بھائی, صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی یہی صفت ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب, گناہ بھی بخشتا ہوں توبہ بھی قبول کرتا ہوں سخت بھی سزا دیتا ہوں. لا الہ الا ہو الیہ المصیر, الرحمن الرحیم میں اللہ بھی ہوں, میں پرورش بھی کرتا ہوں, تم کو نفع بھی پہنچاتا ہوں کامل طریقے سے پہنچاتا ہوں, اور رحمت کی وجہ سے پہنچاتا ہوں, کسی کی مجبوری یا دباؤ میں آ کے نہیں پہنچاتا ہوں. مالک یوم الدین, نافرمانی کا حوصلہ نہیں لٹا لینا اس کی بنیاد پہ کہ ایک دن حساب لینے بھی میں تیار ہوں. مالک یوم الدین, روز جزا, ہر چیز کو اللہ نے, ومن کل شیء خلقنا زوجین, ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا, ہر چیز کا جوڑا ہے مذکر اور مؤنث. یہ مذکر مؤنث کی تقسیم ہماری اپنی جزوی اور فروعی اور چھوٹی سی تقسیم ہے, لیکن جوڑے کا مطلب اب مرد کے ساتھ میں عورت ہے تو اس طرح سے جوڑا ہوا. ہمارے جو دانت ہیں ان دانتوں کے اندر کچھ دانت ایسے ہیں کہ اوپر والا دانت آگے اس میں بیٹھتا ہے, تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا ہے. وہ ایسے ہی ہر چیز کا جوڑا ہے. اب یہ ظاہر ہے یہ دانت, یہ ایک مذکر ایک مؤنث, وہ تو قسم نہیں ہوئی. تو مذکر مؤنث ہمارے حساب سے ایک تقسیم, چھوٹی سی تقسیم ہے, لیکن جوڑا ہونا ایک اور بات ہے, زوجیت ایک اور بات ہے. تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. یہ جو دنیا ہے اس دنیا کا بھی کوئی نہ کوئی جوڑا ہونا ہے. مالک یوم الدین, اور وہ جوڑا ہے آخرت. ایک ہے عاجل, تو اس کا ایک جوڑا ہونا ہے عاجل, اور وہ آنے والا ہے. عاجل کا مطلب نقد اور عاجل کا مطلب ادھار. یہ نقد ہے وہ ادھار ہے, یہ آج ہے وہ کل ہوگا, یہ الاولا ہے یہ اب ہے, وہ الاخرہ ہے آخرت بعد میں آنے والا ہے. یہ دنیا ہے پہلے ہے قریب ہے, اور وہ عقبہ ہے وہ پیچھے ہے اور بعد میں ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا ہے. اور یوم آخرت کا ہونا عقل کی روح سے انتہائی ضروری ہے. دنیا کے ساتھ دنیا اللہ پاک پیدا فرما دیتے اور آخرت نہیں پیدا فرماتے تو پھر مزہ آ جاتا کہ دنیا کے مزے لوٹ کے انسانیت بس آرام کی نیند سو جاتی موت پا کر کے. ہمارے لحاظ سے تو مزہ آ جاتا, لیکن نظام عالم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی درجے کی بے انصافی ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو بغیر دوسروں کو نقصان پہنچائے ہوئے اپنا فائدہ کرنے والے ہیں, اور دوسرے وہ بھی ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کرنے والے ہیں. تو جنہوں نے فائدہ اپنا کر لیا وہ تو کر لیا, جن کو دبا کر کے جن کا حق تلف کر کے دوسروں نے فائدہ اٹھایا ان کا کیا نقصان, ان کا کیا ہوگا پھر؟ ظاہر سی بات ہے کہ مظلوموں کے ظلم کا بدلہ بھی تو دلوانا ہے. یہاں کچھ اللہ کے حکموں کو مان کے چلنے والے بھی ہیں اور زیادہ تر بے حکمی کرنے والے بھی ہیں, حکم عدولی کرنے والے بھی ہیں, سرکشی کرنے والے بھی ہیں, تو ان کا کیا ہوگا پھر؟ مان کے چلنے والے ہزاروں چیزوں میں سے سینکڑوں نہیں بس دسیوں چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بھائی وہ چیز ہم نہیں استعمال کر سکتے, یہ چیز ہم نہیں استعمال کر سکتے, فلاں کام ہم نہیں کر سکتے, فلاں جگہ ہم نہیں جا سکتے, فلاں چیز ہم نہیں کھا سکتے, فلاں چیز ہم نہیں پہن سکتے, فلاں انشورنس ہم نہیں لے سکتے, فلاں سودی معاملہ ہم نہیں کر سکتے, فلاں جاب ہم نہیں کر سکتے, تو وہ ہزاروں چیزوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں. دوسری طرف ایک وہ مخلوق ہے جو کھانے پینے میں, جاب میں, کسی چیز میں, پہننے اوڑھنے میں, رہنے سہنے میں, کسی بھی چیز میں, تعلقات کی بحالی میں, بحالی میں, بدحالی میں, دین کی پابندی میں اور دین کی حکموں کو توڑنے میں, سنتوں کے چھوڑنے میں, کسی چیز کی رعایت نہیں کرنے والے. ظاہر سی بات ہے ان دونوں کے درمیان انصاف ہونا ہے. جو مان کے چلے ہیں انہوں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں اس کا صلہ کب ملے گا, اور جو نہیں مان کے مزے اٹھائے ہیں یہاں پر تو انہوں نے جو حکم عدولیاں کی ہیں اس کی سزا ان کو کب ملے گی. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے, اور وہی دن یوم الدین ہے, وہی بدلے کا دن ہے, وہی جزا کا دن ہے, اور وہ انتہائی معقول ہے. خلقت ہماری سونے میں, روز جزا جب آئے گا تو نیند نہیں آئے گی. روز جزا جب آئے گا تو مول صاحب کو ہنسی بھی نہیں آئے گی اور آپ لوگوں کو نیند بھی نہیں آئے گی. وہ دن تو ایسا دن ہوگا, یجعل الولدان شیبا, اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ بچے جو اس وقت بچے ہوں گے اس کے پریشر سے بوڑھے ہو جائیں گے. تدہل کل مرضعات عما ارضعت, ماؤں کو دودھ پیتے بچوں سے جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے. حاملہ عورتیں, تضع ذات حمل حملها, کل ذات حمل حملها, حاملہ عورتیں اپنے حمل کو جن دیں گی. وتر الناس سکارا, وہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں پر جو مدہوشی طاری ہوگی, نشے میں نہیں ہوں گے, کچھ پی پیا ہوا نہیں ہوگا انہوں نے, لیکن لگے گا. وتر الناس سکارا وما هم بسکارا, وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن لگے گا تم کو کہ یہ نشے میں ہے, حالت ایسی طاری ہوگی ان کو. تو یوم الدین کے تذکرے پہ تو نہیں سونا چاہیے بھائی. آخرت کا جو دن ہے وہ انصاف پر مبنی ہے, اس کو جو بنایا گیا ہے وہ انصاف کے لیے بنایا گیا ہے, اور انصاف ہوگا اس دن. افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم ماننے والوں کو نہیں ماننے والوں کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار, جو تقوی کے ساتھ گزرے ہوں گے, یہاں تو جنہوں نے بچ بچا کے اپنی زندگی گزاری ہوگی, وہ جنہوں نے ہر طرح کا کھل کر کھیل کھیلا ہوگا ان کے برابر کر دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو وہ فرق کرنے کے واسطے یوم الدین جزا, یوم الجزا ہے. قرآن نے قیامت کے بہت سے نام گنائے ہیں, بہت سے نام, اس میں سے ایک یوم الدین ہے. حق تعالیٰ اس دن کے مالک ہیں, حق تعالیٰ تو آج کے بھی مالک ہیں, حق تعالیٰ تو کل کے بھی مالک ہیں, حق تعالیٰ تو قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں. پھر کیا مطلب ہے مالک یوم الدین؟ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے, آج یہاں پر ہمارے پاس, ہم میں سے ہر ایک کے پاس, چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے کہ یہ میرا ہے. کچھ نہ کچھ ہر ایک کے پاس, چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے آدمی تک, کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ یہ کس کی چیز ہے, یہ فلاں صاحب کی. اس دن قبروں سے ننگے اٹھیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا پاس, کچھ بھی اپنے پاس میں نہیں ہوگا کہ جس کو بولا جا سکے یہ میرا ہے. صرف عمل ہوگا, وہ بھی جب تولا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا کتنا ہے اور کس کا کتنا ہے. مالک یوم الدین, آج جو ظاہری ملکیتیں ہیں یہ ملکیتیں آج ہیں, کل یہ بالکل بھی نہیں ہوں گی, سرے سے نہیں ہوں گی, کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گی, انبیاء کے پاس بھی نہیں ہوں گی. مالک یوم الدین, حق تعالی مالک ہے. عام طور سے دنیا کے اندر جو مالک ہوتا یا جو بادشاہ ہوتا یا جو بڑا ہوتا, گورنر کہہ لیں, گورنر, پریزیڈنٹ, صدر کہہ لیں, وزیر اعظم کہہ لیں, یہ سب کے سب کسی نہ کسی قانون کے پابند ہوتے ہیں, یعنی قانون کے غلام ہوتے ہیں. کوئی بھی پوسٹ ہو دنیا کا, وہ قانون کے اندر وہ بھی بندھا ہوا ہے, لیکن وہ مالک ہیں, کسی قانون میں بندھے ہوئے نہیں ہو. وہاں پر ان کے لیے ملکیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ ظلم نہیں کریں گے, وہ بے انصافی نہیں کریں گے, رتی بھر کسی کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دیں گے, لیکن ان کو پابند کرنے والا کوئی نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے, تعالیٰ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. کون پوچھے گا ان سے؟ اس کی شامت آئی, وہاں تو ایسی ہیبت اور جلال ہوگا اللہ پاک کا کہ انبیاء کرام کو صرف یہ سفارش کرنے کے, اللہ امت کا حساب شروع کیا جائے, مخلوق کا, خلقت کا حساب شروع کیا جائے, یہ بولنے کے واسطے کسی کو ہمت نہیں ہو. اولو العزم پیغمبروں کو ہمت نہیں ہو. فرشتے تو فرشتے ہیں, اور اولیاء اللہ اپنی جگہ ہیں, صحابہ اپنی جگہ ہیں, انبیاء کے حواریین اپنی جگہ ہیں, انبیاء اپنی جگہ ہیں, اولو العزم پیغمبروں کی بھی ہمت نہیں ہوئی. وہ سوچے کیسی کیسی باتوں کو, حدیث میں جو باتیں آئی ہیں اس دن کے حوالے سے,
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمیں آپ گزارش کریں اللہ پاک سے کہ ہمارا حساب شروع ہو. وہ بولیں گے میں جنت میں ایک دفعہ حکم عدولی کر چکا ہوں. اب اگر اللہ پاک سے جا کے میں پوچھا، گزارش کرا کہ اللہ حساب شروع ہو خلقت کا، اللہ نے یہ پوچھ لیا پلٹ کے تم کس منہ سے درخواست کرتے ہو، تم نے تو یہ کام کیا تھا، تو کیا ہوگا؟ وہ سوال کرنے کی صرف ہیبت اتنی ہوگی کہ اتنی خلقت کا عجب سوچے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کی کتنے لوگ ہوں گے، ان کے حساب کا رک جانا گوارا ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے اس سوال کی پرسش کا تحمل کسی کو نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بات بولیں گے وہ تو اور حیرت کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، ان سے بولیں گے کہ آپ گزارش کر دیں، یا آپ جو ہے نا فرشتے کی بھونک سے آپ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کلمۃ اللہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ خاص ہیں، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا تھا، پھر بعد میں امت محمدیہ کی تکمیل کا کام آپ سے لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں کس منہ سے درخواست کروں، اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تمہارے بعد تو تمہاری امت نے تم کو خدا بنا لیا تھا، تم مجھ سے سفارش کرنے آئے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصور کیا ہے؟ لیکن پرسش کے سوال، اللہ کی طرف سے سوال ہو جانے کی ہیبت کس قدر ہے، یہ غور کریں. اللہ پاک اس قدر جلال میں ہوں گے اس دن کے انبیاء کی بھی ہمت نہیں ہوگی. اب وہ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر کرنا ہے، تو حق تعالیٰ نے حضور کو وہ ہمت، حق تعالیٰ وہ ہمت عطا فرمائیں گے، اور پھر امت خلقت حضور کے پاس جائے گی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، اور اللہ کی آپ نے زندگی میں کیا حمد نہیں کی ہے، اور امت کو کیسی کیسی حمد کی تعلیم نہیں دی ہے، لیکن اس دن جو حمد ہوگی وہ بس اسی دن ہوگی، اس سے پہلے کبھی اس کا ظہور نہیں ہوا ہوگا. اور پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے اچھا سجدے میں حضور ہیں، اللہ کے حمد کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور ایسی کہ آج تک کسی نے نہیں کی. تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے سر اٹھا کے مانگو، لگتا ہے تمہیں کچھ چاہیے، کیا چاہیے؟ امت کا حساب شروع ہو، خلقت کا حساب شروع ہو، تو پھر حساب شروع ہوگا. حق تعالیٰ اس دن کے مکمل طور پر مالک ہیں کہ کسی اصول، کسی قانون کے وہ پابند نہیں ہے، کسی لا کے، کسی رول کے وہ پابند نہیں ہے. ایسی بادشاہت ان کی ہے، ایسی ملکیت ان کی ہے، ایسے تصرف کا اختیار وہ رکھتے ہیں. تعالیٰ اپنی صفات کا ادراک ہمیں اپنی اپنی استعداد اور اپنے اپنے ظرف کے لحاظ سے نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے، اس میں استحکام نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.